السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ ذی الجلال والاکرام والطول والانعام، حثنا على التعاون وجعله من الأخلاق العظام. لا إله إلا الله عظيم الشأن والإحسان. تمام قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے جو بڑائی اور اکرام والا ہے، دولت اور انعام دینے والا ہے. اللہ نے ہمیں ایک دوسرے کے تعاون کی ترغیب دی ہے اور اس کو عظیم اخلاق میں شمار کیا ہے. اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کی شان بہت عظیم ہے اور اس کا احسان بہت بڑا ہے. حدثنا محمد حدثنا عبد الوهاب الثقفي حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما. ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخل على اعرابی يعوده، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کی بیمار پرسی کرنے کے لیے تشریف لے گئے، یعنی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. فقال، تو آپ نے فرمایا، یعنی اس سے، لا بأس عليك طهور ان شاء الله، کوئی حرج نہیں، انشاءاللہ یہ بیماری تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہوگی. قال، راوی کہتے ہیں، قال الاعرابی طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنعم اذن. دیہاتی نے کہا، گناہوں کو دھونے والا ہے، بلکہ یہ تو وہ بخار ہے جو ایک بوڑھے پہ جوش مار رہا ہے اور اسے قبر تک پہنچا کر چھوڑے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں تب ایسا ہی ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ایسا ہی ہوگا جو تم کہہ رہے ہو. اعرابیوں کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر الا یعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، کہ بدوی لوگ کفر اور نفاق میں زیادہ سخت ہوتے ہیں اور زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ وہ ان حدود کو نہ جانیں جو اللہ نے اپنے رسول پر نازل کی ہیں، یعنی ان کا علم بھی کم ہوتا ہے، حدود اللہ کو بھی نہیں جانتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی بات کرتے تھے تو اس میں خیر کا پہلو نکالتے تھے، نہیں سے بات نہیں شروع کرتے تھے کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا، یہ ایسا نہیں ہوگا، یعنی مایوسی کی باتیں آپ نہیں کرتے تھے، بلکہ امید دلانے والی اور دل خوش کرنے والی بات کرتے تھے. کوئی بیمار ہوتا تو کیا کہتے، ابشر، تمہارے لیے خوشخبری ہے. ہم تو کہتے نا، ہائے بیچارہ، لیکن آپ اس کو خوشخبری دیتے تھے. کس بات کی؟ کہ یہ تکلیف تمہارے گناہوں کی پاکیزگی کا ذریعہ بنے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بیمار کے لیے، دیہاتی کے لیے خیر کی امید رکھتے تھے، اسی لیے آپ نے فرمایا، لا بأس عليك طهور ان شاء الله، یعنی یہ انشاءاللہ یہ بیماری آپ کے گناہوں کا کفارہ بنے گی، صفائی کا ذریعہ بنے گی. لیکن یوں لگتا ہے کہ اس کو بہت شدید بخار تھا، تو اس نے کہا طہورن، یعنی سوالی انداز میں کہا، اور کیا واقعی یہ طہارت کا باعث ہوگی؟ بل ہی حمہ تفور، طہور نہیں تفور ہے. اور ایک اور روایت میں تثور کا لفظ آتا ہے، سارا یثور اسے، یعنی اس کا مطلب بھی جوش کھانا ہوتا ہے، اکھیڑنا، ابھارنا. تثیر الارض، سورا انقلاب کو کہتے ہیں، یعنی بخار کی حرارت اور اس کے شعلے اور اس کا جوش کھانا ظاہر ہو رہا ہے. مراد یہ ہے، الا شیخ کبیر تزیرہ القبور، اور اس کا نتیجہ بھی موت ہی ہوتا ہے. تزیرہ جو ہے ازارہ سے ہے، یعنی جب وہ اس کو ملاقات پر آمادہ کرے، زیارت سے یہ لفظ ہے. یعنی اس کا مطلب کیا اس نے نکالا؟ کہ ایسا نہیں جیسا آپ میرے لیے امید رکھتے ہیں کہ میری وفات میں تاخیر ہو جائے گی، بلکہ اس بیماری میں تو میری موت ہی ہو جائے گی. تو آپ نے فرمایا پھر ٹھیک ہے، اور ایسا ہی ہوا پھر. اور یہ اعرابی کی طرف سے بڑی جہالت کی بات تھی، کیونکہ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امید کی برکت سے محروم ہو گیا، کیونکہ اس کے دل میں اس بیماری سے کچھ غصہ اور ناراضگی تھی کہ میں اتنا شدید بیمار کیوں ہوں. تو یاد رکھیے، انسان کے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہوتا ہے جیسا وہ گمان رکھتا ہے. اور اب تو اس پہ بہت باتیں ہونے لگ گئی ہیں کہ انسان کی سوچ انسان کے جسم پر اثر انداز ہوتی ہے. جو شخص ہر وقت بیماری کے بارے میں سوچتا رہتا ہے وہ ویسا ہی بیمار ہو جاتا ہے. جو چیزیں آپ جیسے دیکھنے لگتے ہیں ویسے ہی ہونے بھی لگ جاتی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے حوالے سے بتایا تھا کہ اگر اللہ چاہے تو یہ بیماری تجھے گناہوں سے پاک کر دے گی، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کی اس مشیت کو، اللہ تعالیٰ کے اس فعل کو بعید از خیال سمجھا، یہ کیسے ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر تمہیں اس پر یقین نہیں کہ اللہ یہ کر سکتا ہے، دیکھیں نا انسان مشکل سے مشکل حالات میں بھی ہو تو بھی اس کو امید رکھنی چاہیے، کیا سوچ کر کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، لوگ نہیں کر سکتے، وسائل سے چیز نہیں ہوتی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تو اسباب کی بھی ضرورت نہیں، وہ تو اس سے بھی بڑھ کر جو چاہے کر سکتا ہے. یعنی پھر ٹھیک ہے، تم جو گمان رکھتے ہو پھر تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ضرور پورا ہو کر رہے گا. اور کہا جاتا ہے کہ دوسرے دن شام بھی نہ ہونے پائی تھی کہ وہ شخص چل بسا، فوت ہو گیا، ایسا ہی ہوا. تو اس میں سیکھنے کا سبق کیا ہے کہ دنیا میں مصائب ہیں، تکلیفیں ہیں، بیماریاں ہیں، لیکن ان میں بھی انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ انسان کو اللہ کی مشیت کے تحت پیش آتا ہے. ٹھیک ہے نا، مثلاً ایک شخص بظاہر دیکھنے میں بہت نیک ہے، بڑا اچھا ہے، لیکن اس کے خفیہ خیالات، خفیہ خواہشات، خفیہ نیتیں، یہ تو ہمیں نہیں پتا ہے، تو اللہ کو پتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ بندہ ان چھپے ہوئے گناہوں سے باہر آ جائے اور یہ اپنے بارے میں غور کرے. بعض اوقات ہم ہر ایک کے اوپر سوچ رہے ہوتے ہیں، اپنے اوپر نہیں سوچ رہے ہوتے. جب بیماری ہوتی ہے تو ہم آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں، ہماری ساری سوشل ایکٹیویٹی ختم ہو جاتی، ہماری قوتیں کمزور ہو جاتی ہیں، پھر ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادہ وقت گزارتے ہیں، اس وقت پھر ہمیں اپنے گناہ بھی یاد آتے ہیں، اس وقت ہمارا ایک امتحان ہوتا ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کس درجے کے انسان ہیں، ہم کون ہیں، پھر انسان اس میں سے نکلنے کی تگ و دو کرتا ہے، پھر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اچھا گمان بھی رکھتا ہے. اگر اچھا گمان رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتے ہیں، اس کو شفا بھی دے دیتے ہیں. لیکن یہ سب کچھ ہوتا کیوں ہے؟ اللہ کی مشیت کے تحت، کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس بندے کو اس چیز سے گزارا جائے تاکہ یہ پہلے سے بہتر انسان ہو جائے. اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی باوجود اس کے کہ ہم سب اس کے کنٹرول میں ہیں، اس کے ماتحت ہیں، اس کے غلام ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ظلم نہیں کرتا. وہ ہمیں اگر تکلیف سے گزارتا بھی ہے تو ہمارے ہی فائدے کی خاطر. اس حدیث سے جو باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں ان میں سے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمولی لوگوں کی بھی بیمار پرسی کیا کرتے تھے، عیادت کیا کرتے تھے، مریضوں کے ساتھ حسن سلوک کرتے، ان کو دم کرتے، ان کے لیے دعائیں کرتے، ان کا حوصلہ بڑھاتے، اچھی گفتگو کرتے، تسلی دیتے. تو ہمارے لیے اس میں کیا دلیل اور سبق ہے؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بیماروں کی عیادت کرنی چاہیے، جو بھی ہمارے دائرہ کار میں ہے. اب سارے شہر کی تو ہم نہیں کر سکتے، انجان لوگوں کی تو ہم نہیں کر سکتے، لیکن جن کو ہم جانتے ہیں ان کے تو حالات کی خبر گیری رکھنی ہی چاہیے، پوچھتے رہنا چاہیے. تو مریض کے ساتھ ایسی گفتگو ہونی چاہیے جس میں اس کے لیے تکلیف میں تسلی دے کر، امید دلا کر کہ یہ بیماری گناہوں سے کفارے کا ذریعہ بنے گی، گناہوں سے پاک کر دے گی، اور یہ کہ کوئی بھی انسان اللہ کی تقدیر پر ناراض نہ ہو. کیونکہ جب انسان کو بیماری آتی ہے نا، کوئی دکھ اور سخت تکلیف آتی ہے تو کہتے ہیں میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، باقی سارے تو ہنس کھیل رہے ہیں. تو وہ ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک شکوہ یا ناراضگی ہو جاتی ہے. اس سے بچنا چاہیے، اس سے مریض کو نکالنا چاہیے کہ یہ بیماری آپ کے حق میں شر نہیں بلکہ خیر ہے. اور اسی طرح مریض کے پارٹ پر کیا ہونا چاہیے؟ کہ اس کو اپنے منہ سے برے الفاظ نہیں نکالنے چاہیے، کیونکہ بعض اوقات انسان کے سامنے وہی چیز آ جاتی ہے جو اس کی زبان کی کھیتی ہوتی ہے، جو منہ سے نکلی ہوئی ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھے کو تسلی دی اور اس میں ایک بشارت تھی کہ انشاءاللہ شفا ہوگی، شفا نہ بھی ملی تو گناہوں کا کفارہ ہوگی، لیکن اس نے مایوسی کے عالم میں اس کے برعکس الفاظ منہ سے نکالے. یہ نہیں ہو سکتا، اللہ کے پیغمبر کی بات کو تو جھٹلایا بھی نہیں جا سکتا. اگر وہ کہہ رہے ہیں تو اس میں ضرور صداقت ہے، کچھ تو خیر ہوگی، ایک چیز نہیں تو دوسری ہوگی. ٹھیک ہے نا، منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں، یاد رہے گا انشاءاللہ، منہ سے ہمیشہ اچھے الفاظ نکالیں، انشاءاللہ خیر ہوگی، اس میں بھی بہتری ہوگی، یہ ٹھیک ہو جائے گا، یہ کوئی بڑی بات نہیں، آپ فکر نہیں کریں، لا تحزن ان اللہ معنا. نحوست نہ پکڑیں کہ یہ بیماری بڑی منحوس ہے، یہ شخص فلانا منحوس تھا وہ آ گیا اور اس کے بعد میرا یہ حال ہوا، وغیرہ وغیرہ. یعنی چیزوں سے نحوست پکڑنے کی بجائے وہاں خیر کے کلمات استعمال کریں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں. اگر وہ مجھ سے خیر کا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے، اور اگر وہ شر کا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے شر ہے. یعنی آپ کی اگر تھنکنگ نیگیٹو ہوگی اور ہر وقت آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک نہیں، تو پھر ویسے ہی چیزیں ہونے لگیں. کیا یہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کا دماغ جو ہے وہ آپ کی باڈی کے فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے؟ ہماری سوچیں ہمارے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں. آپ کبھی اچھی سوچ کی وجہ سے اپنے آپ کو ایکٹیو فیل کرتے نا، اور اگر کوئی بری خبر سنے تو کیا فیلنگ ہوتی؟ جسم اسی طرح ہی ساتھ دیتا ہے نا. خوش ہوتے ہیں تو جسم اور طرح ریئیکٹ کرتا ہے، غمگین ہوتا ہے تو اور طرح کرتا ہے. تو اچھا سوچیں گے، یعنی جو لوگ وقت سے پہلے ہی سوچتے ہیں میں بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو بوڑھے ہو گئے ہیں، اب تو بڑھاپا آ گیا ہے، اب تو بڑھاپے کے دن ہیں، ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں، تو واقعی وہ ایک مایوسی کی کیفیت میں چلے جاتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں سے پورا فائدہ نہیں اٹھاتے. میں اپنی کیفیات بعض اوقات اپنی ڈائری پہ چھوٹی چھوٹی لکھتی ہوں اور ڈیٹ ضرور ڈالتی ہوں کہ کب لکھی ہے. ایک روز میں اپنی پرانی ڈائری دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا 2009 میں 2010 میں میری وہی کیفیات تھیں جو آج ہیں. تو میں نے کہا کہ سبحان اللہ، اتنے سال پہلے بھی تو یہی حال تھا، تو اب یہ ہر وقت کہنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب میری ایج یہ ہو گئی ہے اور اب ایج کا تقاضا ہے. آج ہی کسی نے مجھے لکھ کے بھیجا کہ میں نے آپ کی آن لائن کلاس سنی اور مجھے آپ کی آواز 98 جیسی لگی جب بخاری شروع ہوئی تھی، اس وقت وہ کلاس میں آتی تھی. میں نے کہا الحمدللہ، یہ بھی اللہ کی دین ہے، اللہ ہی کا فضل ہے نا، انسان کے پاس تو کچھ نہیں. وقت کے ساتھ چینجز ضرور آتی ہیں، لیکن ان چینجز کی رفتار میں بہت اضافہ ہو جاتا ہے اگر ہم ذہنی طور پر ان چیزوں کو ایکسپٹ کرتے چلے جائیں اور ہم کہیں کہ نہیں اب آئندہ بہتری نہیں ہو سکتی. اس لیے ایک چیز اپنی زندگی میں رکھیے، صحابہ کرام کے حالات پڑھتے رہیے، ان کے واقعات دیکھتے رہیے، امت کے علماء کے حالات پڑھتے رہیے کہ کس طرح انہوں نے بعض اوقات 100 سال کی عمر میں، 104 سال کی عمر میں بڑے بڑے کام کیے، بڑھاپے نے ان کے اوپر اثر نہیں کیا اور وہ ریٹائر ہو کے بیٹھ نہیں گئے. ٹھیک ہے فزیکل ورک بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کچھ لوگوں کے لیے یا سرٹن ڈیوٹیز دینا مشکل ہوتی، لیکن بالکل انسان نکما اور بیکار ہو کے گھر بیٹھ جائے یہ تو ایک بیماری ہے. تو ہمیشہ کچھ کرتے رہی، فراغت میں نحوست، انسان فارغ بیٹھا رہے اور کچھ نہ کرے، کیونکہ کل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ، انسان جو کچھ کرتا ہے نا وہ اسی کے پلے میں جا رہا ہوتا ہے. اگر ہم فارغ رہتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے تو پھر ہماری نیگیٹو مارکنگ ہو رہی ہوتی ہے. تو ایک کے بعد ایک مفید کام، اگر کچھ کرنے کا نہیں ہے تو ذکر سے اپنی زبان کو نہ روکیں، ذکر کرتے رہیں، خاموش نہ بیٹھیں، کسی سے اچھی بات کر لیں، کوئی اچھا کام کر لیں، اور کچھ کام جو آپ سے مصروفیت میں نہیں ہوتے وہ اپنی فراغت کے لیے ایک جگہ اکٹھے کرتے جائیں یا لکھتے جائیں کہ یہ کام میرا پینڈنگ میں، یہ میں نے کرنا ہے. اور جو ہی آپ کو فرصت ملے تو بور ہونے کی بجائے اور سوشل میڈیا پہ بیٹھنے کی بجائے اپنے چھٹے ہوئے کام کر لیں، کیونکہ موت کا وقت تو نہیں پتا نا، کسی وقت بھی جا سکتے ہیں، تو ان کاموں کو کریں. تو بی پازیٹو آل دا ٹائم، لوگوں کے بارے میں بھی پازیٹو رہیں، اپنے بچوں کے بارے میں، اپنے سپاؤس کے بارے میں، اور اپنی ہی پچھلی زندگی سے سبق سیکھیں. مثلاً اگر شوہر ناراض ہو گئے اور ذرا زیادہ ناراض ہو گئے تو آپ کو پچھلا واقعہ یاد کریں، جب وہ ناراض ہوئے تو پھر ٹھیک بھی ہو گئے تھے. روز ایسے میسیجز آتے ہیں، شوہر نے غصے میں طلاق دے دی، کل مجھے کسی نے میسج کیا کہ اس مسئلے کا حل بتائیں کہ ان کی سسٹر کو شوہر نے طلاق دی، 6 طلاقیں دی، ایک تو 3 کو بھی ڈبل کر دیا، 6 طلاقیں دی، اور اس کے بعد اس کو شاید گھر سے نکالا یا گھر بھیج دیا، اور پھر جا کر خود ہی منایا اور 60 مسکینوں کو کھانا کھلایا اور بیوی کو حلال کر لیا. تو کیا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یعنی خود سے فتویٰ بھی دے دیا اپنے آپ کو اور خود ہی اس کا کفارہ بھی کر لیا. یہ پتہ نہیں کہاں سے، شاید زہار کا جو واقعہ اس سے انہوں نے سمجھا کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا کے تو بیوی حلال ہو جاتی. تو خیر وہ تو ایک الگ فقہی مسئلہ ہے، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ طلاقیں بھی دیتے ہیں اور پھر رجوع بھی کرتے ہیں، اور بعض اوقات طلاق دے کے بیوی سے رجوع نہیں کرتے، عدت بھی گزر جاتی پھر دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں. تو اس سے کیا سیکھنے کی بات ہے کہ انسانی سوچ، انسان کا دل ہمیشہ ایک حال میں نہیں رہتا. کوئی شخص کسی وقت کتنے بھی غصے میں ہو، کتنی بھی ناراضگی میں ہو، مایوس نہ ہو، کہ یہ وقتی فیز ہے، گزر جائے گا، یہ پھر ٹھیک ہو جائے گا. ایسا ہوتا رہتا ہے اور ایسا سب کے ساتھ ہوتا ہے. بی پازیٹو، مثبت. تو جب آپ مثبت سوچیں گے تو تو اس کے اثرات آپ کے جسم پر مثبت طور پر ہوں گے. جب جسم آپ کا ساتھ دے گا تو پھر آپ مفید اور مثبت کام کرتے رہیں گے جب تک اللہ نے آپ کو زندگی دی. ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ مجھ سے خیر کا گمان کرتا ہے تو اس کے لیے خیر ہے کہ اللہ اچھا کرے گا. آلویز تھنک کہ اللہ تعالیٰ بہت اچھا کرے گا، اس میں سے خیر نکلے گی، اندھیرے میں بھی کہیں اس میں سے خیر نکلے گی تو اس کے لیے خیر ہے، خیر کے دروازے کھل جائیں گے. اور اگر وہ شر کا گمان کرتا ہے، مایوسی کی باتیں کرتا ہے تو اس کے لیے شر ہے. ٹھیک ہے، تم یہ سوچتے ہو کیونکہ یہ اللہ کی مشیت کے خلاف ہے. اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے نا، ہم کیوں برا چاہ رہے ہیں؟ ہم اللہ سے اچھے چاہ کی ہی گمان رکھیں. اسی طرح بیماری میں اچھا گمان رکھیں. یونس بن میسرہ کہتے ہیں، ہم یزید بن اسود کے پاس گئے اور واصلہ رضی اللہ عنہ بھی وہاں پہنچ گئے. جب یزید نے ان کو دیکھا تو اپنا ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ پکڑ لیا اور اسے اپنے چہرے اور سینے پر اس لیے پھیرا کہ انہوں نے اس ہاتھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی تھی. انہوں نے پوچھا، یزید اپنے رب کے بارے میں کیا گمان ہے؟ اس نے کہا، اچھا گمان رکھتا ہوں. انہوں نے کہا، خوش ہو جاؤ، بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوں، اچھے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی اچھا اور برے گمان کے بدلے میں معاملہ بھی برا. اچھا، کچھ لوگوں کا توکل اتنا مضبوط ہوتا ہے، یعنی یہ میرے ایکسپیرینس میں ہے، یعنی کہ کچھ لوگوں سے معاملہ کرتے ہوئے اتنا ان کا زبردست توکل ہوتا ہے، ایسا ان کو یقین ہوتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ انہونی باتیں ہوئی. ان کے بار بار یہ جملہ دہرانے سے، میرا رب ضرور کر دے گا اس کو، نہیں میرا رب اس کو کر دے گا، وہ کرنے پہ قادر ہے. انہو علی کل شیء قدیر، میرا رب ہے نا، وہ اسے پلٹ دے گا. اور واقعی یعنی ناقابل یقین حد تک چیزیں درست ہوئیں. لیکن ہماری اکثریت کو شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور شیطان مایوسی کی طرف لے جاتا ہے، اور شیطان برے برے خیال ڈالتا ہے، کیونکہ وہ دشمن ہے نا، وہ تو غمگین دیکھنا ہی چاہتا ہے. غم میں مبتلا کرنا اس کا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے کہ مومن غمگین رہے. جب غمگین رہے گا تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ کر نہیں سکے گا. اسی لیے علامہ مقبل الوادی کہتے ہیں، سیڈنس کازز بلائنڈنس پیرالیسس اینڈ ڈمنس، یعنی اس سے یہ بیماریاں آتی ہیں. انہوں نے دیکھی ہوں گی، ایسی تو نہیں ہوا میں بات کی، کوئی تجربہ ہوگا ان کا، اس کے اثرات یہ ہوتے. اب یہ تو تھیوری سب کو پتہ ہی ہے کہ ہمارے جسم سے اچھا سوچیں تو مخصوص قسم کے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو ہمارے بلڈ میں جا کر ہمارے سسٹم کو ٹھیک کرتے ہیں، اور اگر ہم برا سوچتے ہیں تو مختلف ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں اور وہ ہماری جسم کو کمزور کرتے ہیں. ہے نا یہ بات؟ تو یہ تو اب سائنٹیفکلی بھی پروو ہو گئی. ڈپریشن کس چیز کا نام ہے؟ ڈپریشن کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ کنٹینیوسلی مایوس رہنا، منفی سوچ کا نتیجہ. یعنی ڈپریشن منفی سوچ کا دوسرا نام ہے، ہر وقت مایوس رہنا. اور اس کی ایک خاص وجہ پتہ کیا ہے؟ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب سے لوگ بہت زیادہ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں، اس وقت سے ڈپریشن کی مرض بہت بڑھ گئی ہے. ہے نا یہ بات؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہر وقت مایوس کن خبریں سنتے ہیں. جیسے پاکستان کے اندر کیا صرف شر ہے، کیا صرف نقصان اور ناکامی ہے؟ بہت خیر ہے، بہت خیر ہے، لیکن ہماری اکثریت مایوس کن باتیں کرتی. ہر گھر میں مایوسی کی بات. اور زیادہ تر سوشل میڈیا پہ کون بیٹھا ہوا ہے؟ ہمارے ینگسٹرز، ہمارے نوجوان. لہٰذا وہ کہتے ہیں اس ملک میں کوئی خیر نہیں، یہاں کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا، ہم نے سب چیک کر لیا، ہم نے ریسرچ کر لیا کہ ہمارا کوئی فیوچر نہیں، کوئی مستقبل نہیں، کچھ نہیں ہو سکتا، لہٰذا ہم یہاں سے نکل جاتے ہیں. یہ تو حل نہیں ہے. کچھ لوگ ملک چھوڑنا چاہتے ہیں، کچھ لوگ دنیا چھوڑنا چاہتے ہیں، مرنا چاہتے ہیں، سوئسائڈ کرنا چاہتے ہیں. اور سوئسائڈ ریٹ بھی کتنا بڑھ چکا ہے. وہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ زندگی سے مایوس ہونے کا، کہ اب کوئی خیر آنے والی نہیں، جو شر آیا بس یہ تکلیف یا مصیبت آئی ہے یہی رہے گی، جبکہ ہمیں اس سے نکلنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ہمارا ملک اگرچہ سیاسی بحران میں رہا ہے یا ہے، اسی طرح معاشی بحران بھی ہوا ہے. دنیا کے حالات، اور خصوصاً جب سے غزہ کے حالات جو ہیں وہ تکلیف دہ ہوئے ہیں، اس وقت سے اور بھی زیادہ، یعنی کوئی شخص بھی متاثر ہوئے بغیر رہا نہیں، کسی نہ کسی درجے پر ہر شخص متاثر ہوا ہے. اور پھر اس سے بڑی مشکل کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے نا، کچھ ہاتھ میں نہیں، وہ اور زیادہ پریشان کرتا ہے. پھر اس سے آگے یہ کہ ڈر لگتا ہے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے، ہم نے کیا کیا. تو یہ ساری چیزیں مل کے جب کوئی سولوشن نہیں نکلتا نا، تو پھر ہم مایوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ پریشانیاں اور غم، کچھ ذاتی غم ہیں، کچھ ملکی غم ہیں، کچھ بین الاقوامی ہیں، کچھ اور طرح کے ہیں، پھر اسی طرح غم کے علاوہ نفرت میں جینا، مجھے فلاں شخص سے نفرت ہے، فلاں کو میں ناپسند کرتی ہوں، کسی نہ کسی سے کوئی بیر خار رکھے ہی رکھنا، کچھ لوگوں کی غذا ہوتی ہے یہ، یعنی کچھ لوگوں کے خلاف گرج پال لیتے ہیں، پھر اس کو موٹا کرتے رہتے ہیں، بڑھاتے رہتے ہیں، اور کچھ دوسرے لوگ ان کے اس عمل میں مددگار ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ نہیں سمجھ آئے؟ کون مددگار ہوتے ہیں؟ جو ان کو شے دیتے رہتے ہیں. اگر مثلا کسی ایک شخص سے دو لوگ نفرت کرتے ہیں نا، تو وہ کٹھے ہو جائیں گے، وہ کیا کریں گے پھر؟ آپس میں ہر وقت اس کے خلاف باتیں کریں گے، اور جب کوئی اس سے مسئلہ پیش آئے گا نا، پھر وہ ایک دوسرے کو کال کریں گے، ایک دوسرے سے بات کریں گے، آج تمہیں پتہ کیا ہوا، آج یہ ہوا، آج اس نے یہ کیا، آج اس نے وہ کیا. اب نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اچھا، یہ ظلم مائیں بعض اوقات اپنے بچوں پہ ڈھاتی ہیں کہ اگر ماں کو کوئی شکایت ہے باپ سے تو بچوں کو اپنی پارٹی میں شامل کر لیتی. دیکھا تمہارے باپ نے آج کیا کیا، تمہارا باپ تو سدھر ہی نہیں سکتا. اور بچوں کو بھی کچھ نہ کچھ شکایات ہوتی ہیں، بچوں کو دونوں پیرنٹس سے ہوتی ہیں بعض اوقات، لیکن وہ ایک جو ہے نا، وہ ان کو کسی نہ کسی طرح برگلا لیتا ہے، کوئی لالچ دے کے، کوئی کچھ دے دلا کے، اور پھر وہ ان کو اپنی پارٹی بنا لیتا، اور پھر ہر وقت ان کا مائنڈ نیگیٹو یعنی منفی باتیں اس میں ڈالتے ہیں. کبھی کسی ماں نے یہ سوچا کہ اس کا آئندہ جا کر نقصان کیا ہونے والا ہے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آپ کو شکایت ہے نا، بچے کو تو نہیں. باپ بچے کے لیے تو بہت اچھا ہے، آپ کے لیے اچھا نہیں، لیکن آپ بچے کے دماغ میں بھی اس کے بارے میں برا امیج ڈالے جا رہے ہیں، ڈالے جا رہے ہیں. ایسا بچہ بڑے ہو کر کیا بنے گا؟ کیا وہ کامیاب بچہ ہوگا؟ کیا وہ تعلیم میں بہت آگے جائے گا؟ کیا وہ بزنس میں بہت آگے جائے گا؟ جس بچے کے اندر نفرتیں بھری ہوئی ہوں، اپنے ہی باپ، اپنے ہی خون کے رشتے کے خلاف وہ منفی سوچتا ہو، وہ معاشرے کے بارے میں کب پازیٹو سوچ سکتا ہے؟ سوچ سکتا ہے؟ جس کو اپنوں سے شکایتیں ہوں، اس کو غیروں سے کیا نہیں ہوں گی؟ بہت ہوں گی، بہت زیادہ ہوں گی. لہٰذا وہ کہیں جمے گا نہیں، اس کے اندر کہیں مستقل مزاجی نہیں آئے گی، اس سے کسی خیر کی توقع نہیں پھر آپ رکھ سکتے، کیونکہ یہ آپ کا اپنا لگایا ہوا پودا ہے، آپ نے اس میں بیج ڈالا تھا نفرت کا. لیکن ہم عموماً اختلاف کے معاملے میں اکیلے نہیں ہوتے، ہم کسی کو ساتھ لگا لیتے ہیں تاکہ وہ ہمیں شہ دیتا رہے اور ہم اس نفرت میں پکے رہیں، دل صاف نہ کر بیٹھے کہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیں، کسی کے خلاف بھی آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، آپ سمجھے تیسرا شیطان ہے یہاں جو یہ فساد بڑھا رہا ہے، کام خراب کر رہا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو کسی سے شکایت ہوئی ہے، آپ اس سے خود سارٹ آؤٹ کریں، کسی تیسرے کے پاس کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اپنی نظر سے بھی دیکھنا سیکھیں، دوسرے کی عینک سے کیوں دیکھتے ہیں چیزوں کو. اور یہ بھی ضروری نہیں ہوتا کہ کسی کی اگر ایک بات ٹھیک ہے تو ساری ہی ٹھیک ہوں گی، اور کسی کی ایک بات غلط ہے تو اس کی ساری غلط ہوں گی. ایسے ہوتا ہے کیا؟ خیال ہے کسی میں ایک غلطی ہو تو کیا وہ سارا ہی غلط ہو جاتا ہے؟ نہیں، اس کی کچھ باتیں ٹھیک بھی ہو سکتی، اور کسی کی اگر کوئی ایک چیز اچھی ہے تو ضروری نہیں کہ وہ ہر معاملے میں سمجھدار ہے. نہیں. اور یہی ہمارا امتحان ہے جناب، یہی ہماری آزمائش ہے. ایوکم احسن عمل، احسن عمل میں سلیکشن کرنی پڑتی ہے، اس میں بہتر راہ کیا ہے، نہ کہ آنکھیں بند کر کے اندھا دھند دوسرے کی تقلید کر کے، دوسروں کے برغلابے میں آ کے، دوسروں کی باتوں میں آ کے. تو اس لیے خیر کی بات کریں، خیر کی بات سوچیں، اللہ پہ توکل زیادہ کریں، یقین زیادہ رکھیں، امید زیادہ رکھیں. یعنی ایمان امید اور خوف کے بیچ میں ہے نا، ڈر بھی لگنا چاہیے لیکن امید بھی رکھیں. آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے زیادہ ہیں یا امید زیادہ رکھتے ہیں؟ نہیں پتا، چپ ہیں، میں نہیں مانتی. جتنے لوگوں سے میری ملاقات ہوتی ہے، مجھے تو امید کا پہلو بہت کم نظر آیا. زیادہ لوگ تو ڈر کی بات کرتے ہیں اور بچپن سے ہی ڈراتے رہتے ہیں. اصل میں نا یہ ڈر فیڈ کیا گیا ہے بچپن سے. ڈر ہونا چاہیے، میں نہیں کہتی ڈر نہیں ہونا چاہیے، لیکن اتنا نہیں کہ مایوسی میں پہنچا دے اور یہی لگے کہ شاید ہماری بخشش تو ہونے والی نہیں. یہ بات ہر وقت نا دل میں آئے، جب بھی یہ چیز آئے، شیطان جب بھی آپ کے دل میں یہ بات ڈالے، تو آپ آگے سے کیا کہیں؟ ان ربی لغفور الرحیم، ان ربی رحیم ودود، ان ربی غفور شکور، ان ربی قریب مجیب. میں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہ جو نام ہے نا، صفات ہے کہ میرا رب ایسا اور ایسا اور ایسا، اس کو میں نے اپنے کمرے میں ایک خوبصورت فریم میں لگا کے رکھا ہوا. میں ہر روز صبح اس کو دیکھ کے پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے بارے میں گمان کرتی ہوں، میرا رب تو ایسا ہے، میرا رب تو ایسا ہے، میرا رب تو ایسا ہے، پھر مجھے کیوں فکر ہے؟ اس کی ایفرٹ مجھے تو کم از کم اپنے لیے ایفرٹ لگانی پڑتی ہے کہ میرا امید کا پہلو کم از کم برابر تو آ جائے. ڈر ہے، بہت ڈر ہے، لیکن صرف ڈر نہیں ٹھیک، اللہ سے اچھا گمان بھی رکھے، کیونکہ اللہ تو ہمارے گمان کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کرے گا نا. اور پھر رحمتی وسعت کل شیء، اللہ کی رحمت ہر چیز پر وسیع ہے. لیکن رحمت کا پہلو اس طرح نہ سوچیں کہ ڈر کا پہلو بالکل ہی نکل جائے، جو چاہے کرے، اللہ غفور رحیم ہے، سب ٹھیک ہو جائے. ہاں وہ غفور رحیم ہے، لیکن کیا کرنا چاہیے؟ ڈرنا بھی چاہیے، یہ اعتدال ہے. تو بہرحال یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ ایسے لوگوں کے اندر بیٹھتے ہیں جن کے اندر دوسروں کے دلوں میں نفرت ہے، جن کے اندر انتہا پسندی ہے، مایوسی ہے، منفی انداز فکر نمایاں ہے، تو وہ آپ کے اندر بھی ایسی ہی منفی کیفیات اور منفی جذبات پیدا کر دیں گے. اور یہ کیفیات زیادہ رہیں تو آپ کا اپنے کاموں سے دل اچاٹ ہو جائے گا، زندگی سے دل اچاٹ ہو جائے گا، اور یہ چیزیں ڈپریشن میں بدل جائیں گی. اپنے ارد گرد ایسے لوگوں کو رکھیے جو زیادہ امید کی باتیں کرتے ہیں، توکل اور یقین کی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمارا جسم ایسے بنایا کہ خطرہ آنے پہ وہ اس کا مقابلہ کر سکتا ہے، یعنی وہ اندر ایک کیفیت پیدا ہو جاتی ہے نا، یعنی فعال ہو جاتا ہے. ہمارے اندر کچھ حدود ایسے ہیں، ایڈرینل گلینڈ جس کو کہتے ہیں، جو خطرے کی حالت میں کورٹیزول ہارمون خارج کرتے ہیں. اس کی وجہ سے جسم اس قابل ہوتا ہے کہ خطرے کے وقت غیر معمولی طور پر ایکٹیو ہو جائے، فعال ہو جائے. تو جب کوئی شخص مسلسل ذہنی طور پر اسی حالت میں رہتا ہے کہ خوف محسوس کر رہا ہے اور اس کا کورٹیزول لیول ہائی ہوئے چلے جا رہا ہے، جس کو فائٹ اینڈ فلائٹ موڈ کہتے ہیں، تو پھر زیادہ یہ نکلنے کی وجہ سے آپ کی کڈنیز متاثر ہوتے ہیں اور آپ کے تھاٹس متاثر ہوتے ہیں، اور نتیجتاً پھر آپ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے، کیونکہ یہ چیز آپ کی امیون سسٹم کو بھی نقصان دیتی ہے. آپ جلد جلد بیمار ہونے لگتے ہیں اور پھر آپ کمزوریاں محسوس کرتے ہیں کہ مجھ سے کچھ سوچا نہیں جاتا، مجھ سے کچھ بولا نہیں جاتا، مجھ سے کچھ کیا نہیں جاتا. ہمارے عام طور پہ بزرگوں کا حال یہی ہوتا ہے، ہر وقت بیماریوں کا ذکر، ہر وقت مایوسیوں کا ذکر. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ وہ بیٹھ جاتے ہیں، اٹھتے ہی نہیں. تو حل کیا ہے؟ حل یہی ہے کہ انسان منفی گفتگو سے پرہیز کرے، بری خبریں سننے، دیکھنے اور ان پر ڈسکشن کرنے سے بھی پرہیز کرے، منفی باتیں کرنے اور منفی خیالات پھیلانے سے پرہیز کرے. یعنی آپ کے خیالات منفی ہیں، آپ پلیز دوسرے کو تو نہ وہ جاگ لگائیں. پھر مشکل سے مشکل حالات میں بھی اچھا پہلو سامنے رکھیں، اس چیز کی خیر ڈھونڈیں، کیونکہ ہمارا دین کہتا ہے ان مع العسر یسرا. کچھ کر سکتے ہیں تو کریں، نہیں کر سکتے تو معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں. صبر اور حوصلے سے کام لیں. صبر میں انسان اپنے جذبات کنٹرول کرتا ہے نا، غصے اور غم اور نفرت کو کنٹرول کرتا ہے، یہ نہیں کہ ہوتا نہیں ہو، لیکن اس کو سپریس کرتا ہے. اور زندگی میں جو نعمتیں ہیں ان کو دیکھ کر شکر گزار ہوں. پھر اسی طرح مثبت گفتگو کے ساتھ ساتھ شکر گزاری اور اپنی صحت کا خیال، ایکسرسائز، فریش ایئر، دھوپ کا لینا، سادہ غذا کھانا، یہ چیزیں بھی انسان کی پھر اس کیفیت کو دور کرنے کا سبب بنتی ہیں. اسی طرح یہ یاد رکھیے کہ شیطان دخل اندازی کرتا ہے. القى الشیطان فی امنیتہ، یہ پیغمبروں کے ساتھ بھی کرتا ہے شیطان، تو کیا ہمیں چھوڑ دے گا؟ شیطان کی دخل اندازی، شیطان کے وسوسوں کا علاج کیا ہے؟ میں پچھلی دفعہ بتا کے گئی، 3 دفعہ کم از کم یہ دعا پڑھ کے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، اور اپنا گریبان اٹھا کے اندر تھو 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 صبح شام تو کر ہی لیا کریں، تاکہ شیطانی وسوسے اور شیطانی گندگی، رجس الشیطان، وہ دور ہو. پھر اسی طرح قرآن شفا ہے، دعائیں پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر ان آیات کو بار بار دہرانا چاہیے، جس کو وظیفہ بولتے ہیں نا لوگ، اس کا نام وظیفہ رکھیں، ذکر رکھیں، دعا رکھیں، جو چاہیں رکھیں، لیکن ان کو بار بار ریپیٹ کریں. ان حروف کا بھی آپ کے اوپر اثر ہوگا، وہ الفاظ آپ کے کان سے ٹکرائیں گے، اس سے بھی آپ کے اندر کی طہور ہوگی، صاف ہوگا اندر. اسی طرح مریض کے پاس جائیں تو اس کے اندر بھی مثبت سوچ پیدا کریں، اسے ہنسائیں، اس کو اچھی باتوں کی نصیحت کریں، صدقہ خیرات کریں. اگر وہ بار بار برائی کا ذکر کرے تو اس بات کو کاٹ دیں، اس کو ویلیڈیٹ نہ کریں، مزید نہ کرے دیں. اگر وہ کہتا ہے مجھے پین ہے تو آپ کہیں اچھا کب سے ہو رہی ہے، کتنی ہو رہی ہے، اور 10 میں سے کتنے نمبر دیں گے اپنے آپ کو، کب بڑھ جاتی ہے، کب گھٹ جاتی ہے. کوئی آپ ڈاکٹر جو اتنی باتیں پوچھ رہے ہیں، آپ نے کوئی علاج کرنا ہے اس کا، کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ آپ اس کو وظیفہ بتائیں، کون سا؟ وہ جو درد سے آرام کا ہے، مجرب ہے، اتنا فائدہ مند ہے کہ حد نہیں. کس کس کو آتا ہے؟ کیا ہے؟ جی ہاں، اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد. ٹھیک ہے، یہ بسم اللہ 3 دفعہ کہے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، کیونکہ اللہ کے نام کی برکت ہے. پھر اللہ ہی کی پناہ طلب کرنی، 7 دفعہ درد والی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے. اب وہ ایک دفعہ ہی بولے نا مجھے سر میں درد ہو رہی، اور کہا اچھا چلیں ایسا کرتے ہیں، آپ اپنا ہاتھ رکھیں، اپنا ہاتھ ایسے رکھیں, اسے بولے مریض سے وہ رکھے, آپ اس کو کہیں میرے پیچھے دہراؤ, کیونکہ ہر ایک کو یہ دعا یاد نہیں ہوتی, اور اسے کریں. پھر آپ کوئی سورت فاتحہ پڑھ کے آپ خود بھی اس پہ دم کر سکتے ہیں, اس پہ ہاتھ پھیر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت پہ لے جاتے تھے تو مریض پر ہاتھ پھیر کے اس کو دم کرتے تھے, تو مریض کو بھی بری گفتگو سے روکیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام صاحب کے یہاں تشریف لائے تو آپ نے فرمایا, اے ام صاحب کیا ہوا, تم کانپ رہی ہو؟ اس نے کہا بخار ہے, اللہ اس میں برکت نہ کرے. آپ نے فرمایا بخار کو برا نہ کہو. آپ نے منع کر دیا. نہیں انل منکر ہوتا ہے نا, وہ یہ بھی وہی نہیں انل منکر ہے, کیونکہ بخار بنی آدم کے گناہوں کو اس طرح دور کرتا ہے جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو دور کر دیتی. تو آپ نے روک دیا. اسی طرح دوران عیادت مفید گفتگو کریں. آپ نے فرمایا جب تم مریض کے یہاں جاؤ اچھی باتیں کرو, کیونکہ فرشتے تمہاری باتوں پہ آمین کہتے ہیں. یعنی وہاں فرشتے ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے, اللہ آپ کو ٹھیک کر دے, تو وہ کہتے ہیں آمین. اور مریض کو بھی دعا کرنے کی تلقین کریں, اور اس میں خاص طور پر ربنا آتنا فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, اور پھر یہ کہ الہدا کا شفا کا کارڈ ساتھ لے کے جایا کریں, اپنے بیگ میں رکھا کر. میں ہمیشہ اپنے بیگ میں رکھتی ہوں کہ اگر کہیں ایسی کوئی صورت پیش آئی تو دوسرے کی مدد ہو سکے. ابھی آج کل نہیں ہے میرے بیگ میں, لیکن ویسے ہوتا ہے. تو دوسرے کو کچھ فائدہ پہنچا کے آئیں. اچھا ہم کیا فائدہ پہنچاتے ہیں, ہمارا طریقہ کیا ہے, ذرا میں اس پہ بھی بات کر لوں. ہم اس کے لیے ایسے پھول لے جاتے ہیں جو اس کے لیے الرجی کریٹ کرنے کا باعث ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پھولوں کی نشو و نما کے لیے, ان کو رنگ دینے کے لیے کیسے کیسے کیمیکلز استعمال ہو, پھر ان کو پریزرو کرنے کے لیے ہے یا نہیں. تو ہم پھول لے جاتے ہیں, یہ ہمارا بڑا خوبصورت جیسچر ہوتا ہے, اور دوسرا بھی اس کو بڑا ویلیو کرتا ہے کہ پھول آئیں. پھول اچھی چیز ہے. ہاں اگر آپ نے اپنے گارڈن سے آرگینک پھول لیے ہیں تو کوئی ایک آدھ لے جائیں تو کوئی بات نہیں, لیکن کچھ لوگوں کو پولن الرجی ہوتی ہے. ہوتی, وہ اچھے بھلے ہوتے ہیں, وہ پھولوں سے اور بیمار ہو جاتے ہیں. میں تو عام طور پہ گھر سے ہی نکلوا دیتی ہوں, ان کو گھر سے نکال دیں, کیونکہ پھولوں کی جگہ باغ ہے, ہمارا بیڈ روم نہیں ہے. سمجھ آئے؟ پھولوں کو اللہ نے کہاں پیدا کیا؟ باغ میں, کسی گملے میں, گھر سے باہر, اندر نہیں ہے ان کی جگہ. ہاں انڈور پلانٹس ہوتے ہیں جن سے آکسیجن نکلتی ہے, اگر تحقیق سے ثابت شدہ وہ کچھ رکھ سکتے, لیکن افسوس یہ کہ ان کے اندر بھی ایسی مٹی ڈالتے ہیں, ایسی اس کے اندر وہ چیزیں ڈالتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بھی تکلیف دہ اور نقصان دہ ہو جاتی. جب آپ ان میں پانی ڈالتے ہیں تو اس کے اندر سے فیوم اٹھتے ہیں, وہ کیمیکل پھر آپ کے ناک چڑھتے ہیں. ہم نے اپنی بیماریوں کو خود اپنے گھروں کے اندر دعوت دے رکھی آرٹیفیشل لائف سٹائل کی وجہ سے. کوئی سنت میں ثابت نہیں کہ بیمار کے لیے پھول لے کر جائیں. ہاں ویسے اگر کوئی پھول دے تو اس کو ریجیکٹ نہ کریں, رکھ لیں, لیکن کسی ایسی جگہ رکھیں کہ وہ آپ پر اثر انداز نہ ہو. اور کیا لے جاتے ہیں؟ جنک فوڈ, مریض کا دل خوش کرنے کے لیے. دل تو خوش ہو جاتا ہے لیکن خرابی آتی. کیا لے کے جانا چاہیے؟ پھل بھی بہت بڑا ٹوکرا نہ لے کے جائیں جس میں کچے پھل بھرے ہوئے ہوتے ہیں جو کھانے کے قابل ہی نہیں ہوتے. آرگینک تازہ پھل لے کر جائیں, چاہے ایک ہی لے جائیں. کوئی ضروری ہے کہ اتنا شو آف کرنا, بہت بھر کے دینا. پھلوں کی کوالٹی دیکھیں, کیونکہ عموماً ٹوکروں میں پیک کیا کر دیتے ہیں پھلوں والے جو بکتے نہیں. اس طرح وہ کھولیں گے تو نہیں نا, پیکنگ تو نہیں کھولیں گے, بند کے بند لے جائیں گے. لیکن جو چیز آپ دیکھ بھال کے اچھی سے دیکھیں گے مریض کے لیے, جو اس کی بیماری سے مطابق فائدہ مند ہوگی وہ اچھا ہے. اور کیا لے جا سکتے؟ خالی پھل لے جائیں بس. شہد چلو ٹھیک ہے, دس لوگ آ رہے ہیں بیمار کی عادت کرنے, دس بوتلیں شہد کی آ گئی. اب نیکسٹ اولیو آئل. جی اولیو آئل ہو سکتا ہے, زمزم ہو سکتا ہے, اب تو زمزم ملتا بھی ہے, پتہ نہیں اصلی ہوتا کہ نہیں. تلبینا, کھجور لے جا سکتے ہیں. اور کیا؟ تیمم کی مٹی. جی ہاں ویری گڈ آئیڈیا, تیمم کی مٹی ویری مچ نیڈیڈ. اس کا لوگوں کو پتہ نہیں, لوگ نمازوں پہ نمازیں قضا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ وہ جو دارالسلام کے پیک ہیں, میں نے رمضان میں ایسے ہی اناؤنس کیا, آپ یقین کریں ہمارے بک سٹور سے سارے ہی نکل گئے, کوئی بچا ہی نہیں. ایک اچھی چیز تھی نا, میں نے تو اپنے گھر میں ایک سنبھال کے رکھا ہوا تھا, اگر کسی وقت بھی طبیعت ایسی ہو کسی بھی بیمار کی تو وہ صاف ستھری مٹی ہے اس میں پیک کی ہوئی, اور اس پہ طریقہ بھی لکھا ہوا ہے. یہ خوبصورتی ہے اس کی جو دارالسلام کا پیک ہے. تو اس طرح کی چیز لے کے جائیں, یعنی صرف روایتی انداز میں لگے بندے. اور اسی طرح بہت مہنگے کارڈ نہ خریدیں جو صرف گیٹ ویل سون اور نیچے آپ نے سائن کر دیے, وہ مریض کے لیے مصیبت ہو جاتی ہے سنبھالنے. ٹھیک ہے, آپ شفا کی دعائیں یا ایسا کوئی کارڈ لے کر جائیں کہ جس کو وہ بار بار پڑھے. اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو اس کی بیماری ٹھیک ہوگی, دوسرا آپ کے لیے اجر ہوگا کہ آپ نے اس کی مدد کی, اللہ کی طرف اس کو جوڑا. تو سینسیبل ہوں, غم کے موقع پر، بیماری کے موقع پر، شادی کے موقع پر کیا کرنا ہے، کیسے بیہیو کرنا ہے، یہ سب سیکھنے کی باتیں. اگر ہم نے یہ نہیں سیکھا نا تو خالی ہم بڑی سے بڑی تفسیر پڑھ کے 100 میں سے 100 نمبر لے کے بھی پاس ہو جائیں تو ہم نے کچھ نہیں سیکھا. علم والا وہ ہوتا ہے جو اپنے علم کو عمل میں لاتا ہے، باقی سب باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے.
مجھے نا یہ یاد آ رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے جو قرآن مجید میں آیات ہیں اس میں بھی اللہ تعالیٰ پہ جو امید ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتا ہے، اور پھر آخرت کے حوالے سے کہ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین. تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ اصل میں جیسے یہ عربی تھا یا ہمارے معاشرے میں تو خیر اس حوالے سے بہت ہی جہالت ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے نا اصل میں. ایک دفعہ میری کسی سے بات ہوئی تو انہوں نے کوئی اپنا مسئلہ بتایا، تو میں نے انہیں کہا آپ دعا کریں، تو انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ دعاؤں سے حل ہونے والا نہیں ہے.
لا حول ولا قوت الا باللہ.
تو میں اتنی خود اس وقت نا مجھے مطلب میں نے سوچا کہ اچھا دعا سے نہیں حل ہوگا تو پھر کس سے حل ہوگا یہ، تو مطلب اس حد تک ہمارے یہاں بازو. اچھا بعض اوقات کوئی شخص یہ بھی، یہ تو خیر بہت عام ہے کہ بہت دعائیں مانگ لیے.
یس یہ جملہ بھی بہت عام.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہی نہیں ہے ہمیں کہ وہ کتنی
مایوسی پھیلی
قادر ہے،
وائرل ہے.
استاذہ آج تھاٹس کی بات ہوئی نا تو مجھے لگا تھا جیسے میرا ہی سبجیکٹ آج کچھ ڈسکس ہو رہا ہے، تو میں اس میں پڑھاتی ہوں. اس میں ہوتا ہے کہ اینٹس ایک کانسیپٹ ہے، آٹومیٹک نیگیٹو تھاٹس. اس میں ہمیں ریسرچ میں پتا چلتا ہے کہ ہمارے 1 گھنٹے میں 70,000 تھاٹس ہمارے دماغ سے گزرتی ہیں، اور وہ ساری تھاٹس جو ہوتی ہیں وہ پازیٹیو نہیں ہوتی، ان میں سے زیادہ تر نیگیٹو ہوتی ہیں، اور ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے وہ ناک کرتی ہیں، دے آر ناکنگ تھاٹس. اور وہ جب ناک کرتی ہیں تو ہم ان کو انوائٹ کرتے ہیں، جیسے شیطان کہنا کہ قیامت کے دن وہ کہے گا کہ میں نے تو اس کو دعوت دی تھی، اس نے خود اس پہ عمل کیا. تو مجھے تو ہمیشہ یہ کانسیپٹ اس سے کنیکٹڈ لگتا ہے کہ وہ ایک طرح کی دعوت ہے کہ اس کو کھول کے سوچو. جیسے کوئی ڈاکو اگر آپ کے دروازے پہ نوک کرے اور آپ دیکھ کے اس کو دعوت تو نہیں دیتے نا، تو ہمیں اپنی تھاٹس کے بارے میں اویئر ہونا چاہیے کہ تھاٹس نوک کری اب میں نے اس کو دعوت دینی ہے کہ نہیں. اس کے لیے تھاٹ بلاکنگ اور اس میں پڑھاتے ہیں ایموشنل فوکس ٹیکنیکس ہوتی ہیں، میرے خیال سے خواتین کو آنی چاہیے کیونکہ سب سے زیادہ جو اوور تھنکنگ کا مسئلہ ہے وہ خواتین میں زیادہ ہے، اور بچوں کو بھی کیونکہ ہم چینل کرنا نہیں سکھاتے. اور یہ جو مسئلے آتے ہیں نا سائیکولوجیکل ہیلتھ ایشوز، یہ زیادہ تر تب آتے ہیں جب جو مسائل ہمارے اوپر آ رہے ہیں ان کو ہمیں ہینڈل نہیں کرنا سکھایا گیا.
بالکل.
سٹریس آ رہی ہے تو اس کو کیسے مینج کرنا ہے، اینگر ہے تو کیسے مینج کرنا ہے، سیڈنس ہے تو کیسے. ہم کہتے ہیں بس کچھ نہیں، کچھ نہیں ہوا، وہ اندر ہی رکھ رکھ کے، تو وہ بتاتے بھی نہیں ہے نہ ہی ہم اس کا حل نکالتے ہیں. تو سب سے جو بہترین ابھی تک ٹیکنیک ہے وہ ہے کہ آپ مائنڈ فلی، لوگ افرمیشنز بولتے ہیں، میں کہتی ہوں اس کو ذکر، کہ زبان، کیونکہ ہمارا جو ذہن ہے یا پاسٹ میں رہتا ہے، پاسٹ کے غم میں رہتا ہے، یا فیوچر کی انگزائٹی میں رہتا ہے. تو آپ مائنڈ فل رہیں تو آپ اس کو ذکر سے سب سے زیادہ اچھا حل ہے، کہ جب آپ مائنڈ فل ذکر کرتے ہیں بیٹھ کے کہ میں اس لیے ذکر کر رہی ہوں کہ مجھے ابھی سٹریس ہے، تو وہ بہت جلدی ایک کوئک ٹیکنیک ہے. اسی طرح ڈیپ بریدنگ ہوگی، اس کی ہزار مطلب اس طرح تو پھر ٹیکنیکس ہیں، مگر یہ چیز زیادہ فائدہ مند ہے.
پیاری استاذہ جی، ابھی آپ نے ڈپریشن کی بات کی، تو سائیکالوجی میں ڈپریشن کی ایک ٹرم یوز کرتے ہیں فومو، اور فومو از فیلنگ آف مسنگ آؤٹ. یعنی جو ڈپریشن کا پیشنٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ہر چیز کو وہ مس کر رہا ہے، اسکپ کر رہا ہے اپنی لائف میں. اور اس کی بہت ساری ٹائپس ہوتی ہیں جس میں ایگزوجنس، انڈروجنس، انولوشنل، مینک ڈپریشن، ڈفرنٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. لیکن استاذہ جی اس پر جو سب سے لائف تھریٹنگ ڈپریشن ہے دیٹ از ایگزوجنس ڈپریشن. اچھا اس پہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو یہ پتا نہیں چلتا کہ میں کیوں ڈپریسڈ ہوں، اس کا ریزن اس کو معلوم نہیں ہوتا، کیونکہ ہر ڈپریشن کو اگر آپ تھوڑا سا وہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ یہ اس وجہ سے ہے، یہ اس وجہ سے ہے. لیکن ایکزوجنس ڈپریشن جو ہے اس کا کوئی ریزن نہیں ہوتا، کوئی سبب نہیں ہوتا، اور لوگوں کے پاس سب کچھ ہوتا ہے لیکن ان کا دل خوش نہیں ہوتا. استاذہ یقین کیجئے میرے پاس آفس میں اتنی ایسی بچیاں آتی ہیں، اسپیشلی میڈیکل اسٹوڈینٹس آتے ہیں، ایسے ہائی آفیشیل کی وائفس، اور وہ کہتی ہیں سب کچھ ہمارے پاس ہے لیکن ہمارا دل خوش نہیں ہے، دل نہیں لگتا. تو میں ان سے پوچھتی ہوں آپ لوگ صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں؟ اچھا جی صبح شام کی دعائیں نہیں، وہ تو کبھی کبھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا آپ لوگ اس کے بعد اذکار کرتے ہیں؟ تو استاذہ یہ جو مین فیکٹر ہماری لائف میں نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے آج کل کی جو میجورٹی ہے وہ ڈپریشن کا شکار ہے، اور ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم یہ ڈپریس کیوں ہیں. اور استاذہ اس کا علاج ہی صرف یہ ہے، جتنا انسان اذکار کرے گا یہ چیز.
اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ جی میں نے آپ سے دو سوال کرنے تھے. ایک تو یہ کہ انڈیویجول لیول پہ ہر مسلمان کو ایکٹیویزم میں لانے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ شاید عبادات تک ہی دین کو محدود رکھنا چاہیے. ابھی جیسے گھر پہ میں گئی ہوئی تھی اور ہم فلسطین کی بات کر رہے تھے, تو میں گھر والوں کو بتا رہی تھی کہ یہ بیئر منیمم ہے جو ہمیں کرنا چاہیے کہ اسرائیلی پروڈکٹس بین کر دینے چاہیے, اور دوسرا یہ کہ ہمیں فائنینشیل ایڈ بھیجنی چاہیے جو ابھی ہم کر سکتے ہیں. تو یہ والا کہ اچھا پھر ہم کیا کریں, آپ بتا دیں کون سے پروڈکٹس ہیں وہ ہم بین کر دیتے ہیں, کون سی آرگنائزیشن ہیں ان کے تھرو فائنینشیل ایڈ بھیج دیتے ہیں. تو میں کہہ رہی تھی کہ یہ انڈیویجول لیول پہ کرنے والے ایفرٹ ہے اور یہ کانسٹنٹلی کرتے رہنے چاہیے, کیونکہ میں نے تو چلے جانا ہے, اس کے بعد آپ نے اس کو کنٹینیو رکھنا ہے. مگر دیکھیں جس پولیٹیکل پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں اس کے لیے میرے گھر والے ہر ایفرٹ کرنے کو تیار ہوتے ہیں, لوگوں کو گھروں سے اٹھا اٹھا کے ووٹ دلوانے لے کے جاتے ہیں اور ان کے سپورٹ کے لیے ہر کام کرتے ہیں. لیکن جب اس طرح سے ایکٹیویزم کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جو دین سیکھ رہے ہیں سیکھ چکے ہیں ان کو آؤٹ سورس کر دیا جائے, وہی ہمیں بتائیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. تو کس طرح ایک انڈیویجول کو اللہ سے اس طرح سے کنیکٹ کیا جائے کہ وہ خود اللہ کے لیے آگے ہو کے ایکٹیو ہو.
جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی آئی ہے تو کس چیز سے آئی ہے؟ یس, قرآن آپ کو موٹیویٹ کرتا ہے, قرآن آپ کو بیٹھنے نہیں دیتا, وہ آپ کو اٹھا کھڑا کرتا ہے. قرآن آپ کی ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے اور آپ کی رہنمائی بھی کرتا ہے, گائیڈ بھی کرتا ہے کہ اب اس موقع پہ کیا کرو. تو سب سے بہتر طریقہ تو یہی ہے.
اور اگر جو ہم اسرائیلی پروڈکٹس جو ہیں وہ ہم کنزیوم کرتے ہیں پرچیز کرتے ہیں تو کیا وہ حرام ہوتا ہے ابھی؟
نہیں, حرام حلال کی جو چیز ہے نا اس کے تو اپنے اصول ہیں. یعنی ایک چیز حلال ہے ایک حرام ہے, یہ تو ایک احتجاج ہے, ایک اسٹریٹجی ہے مقابلہ کرنے کی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیاری استاد, ابھی آپ مینشن کر رہی تھی کہ جب ہماری باڈی پہ کوئی اٹیک ہوتا ہے تو ہماری ڈیفنس سسٹم اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے کہ وہ آٹومیٹیکلی ایکٹیو ہوتا ہے. تو اس میں ایسی جیسے بخار ہوتا ہے تو ایکٹیو ہو جاتا ہے, اسی طرح ہماری جو نفسیاتی بیماریاں جب ہم پہ اٹیک کرتی ہیں تو تب بھی ہمارا ڈیفنس سسٹم ایکٹیو ہوتا ہے. اب اس میں جیسے آپ نے ایک بات مینشن کی کہ ہم اتنا زیادہ اپنے آپ کو اسٹریس میں لے جاتے ہیں کہ یہ جو آج کل آٹو امیون ڈیزیز ہیں, ایوری پرسن مطلب جس کو بھی اٹھا لیں, چاہے ڈیزیز کیا ہے, آٹو امیون ڈیزیز ہے, ہم اپنے سسٹم کو اتنا ڈپریس کرتے ہیں, وہ بیچارہ کتنی دیر ہماری مدافعت کرے گا نا ڈپریشن میں, اگین اینڈ اگین اینڈ اگین اگر ہم اس کو اسٹریس دے رہے ہیں تو پھر اس نے اوور ایکٹیو ہی ہونا ہے نا. اب آٹو امیون سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا سسٹم آپ کے ڈیفینس میں آپ کو ہی نقصان پہنچا رہا ہے.
Yes.
اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اتنا ڈپریشن دیا ہوتا ہے کہ وہ باڈی ڈیفینس کر کر کے اوور ڈیفینس کرنے
لگ چکی ہوتی,
اک چکی ہوتی ہے. اگزیکٹلی. دوسری چیز ایسی, ابھی آپ نے ایک اور کی تھی خوف. آپ نے سب لوگ آج تو سوشل میڈیا سے اٹیچ ہیں کہ آسٹریلیا کی بہت ساری اسٹیٹ میں سانپوں کو مارنا منع ہے, جرم ہے. اگر آپ ان کی ویڈیوز دیکھیں تو اتنے اتنے بڑے کوبرا ان کے سامنے ان کے گھروں کی چھتوں سے گر رہے ہیں. ان کی ماں, میں آپ کو انشاءاللہ استاذہ آج آپ کو ویڈیو بھیجوں گی, تو وہ اتنے آرام سے ویڈیو بنا رہے ہیں, بچے ان کے آس پاس ہیں, کوئی خوف نہیں. کیوں؟ بچپن سے ان کے اندر اس کا خوف نکال دیا گیا ہے. ایک ویڈیو میں ایک بس ڈرائیور بس کو روک کر اتنے بڑے سانپ کو, زہریلے سانپ کو ہاتھ سے اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتا ہے. تو یہ خوف اتنی بڑی چیز ہے جو ہم بچپن سے, جیسے آپ نے کہا کہ اللہ کا خوف, انسانوں کا خوف, حیوانوں کا خوف, جانوروں کا خوف, ہم خوف میں پل رہے ہیں.
جنوں کا خوف جو دیکھے ہی نہیں کبھی.
جنوں کا خوف. جزاک اللہ خیر پیاری استاذہ, آپ نے مجھے عزت دی, احترام دیا.
بارک
اللہ. بارک. السلام علیکم.
بہادر بنیے, ٹھیک ہے, خوف نکالیے. اور یہ دعا نماز کے بعد ضرور پڑھا کریں, اللہم انی اعوذ بک من الجبنی, اللہ میں بزدلی سے پناہ چاہتا ہوں, میری بزدلی ختم کر دے, ٹھیک ہے نا. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْأُمُورِ, اس کا بھی خوف ہے کہ بوڑھے ہو جائیں گے کون سنبھالے گا.